الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أما آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين قرآن حکیم 27 سے بارے میں سے سورۃ الواقعہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 40 تک مطالعہ مکمل ہوا تھا. گزشتہ آیات میں اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والوں کا ذکر تھا, عام اہل جنت ان کا تذکرہ اور ان کے لیے جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار فرمائی ان کا ذکر تھا. تو گویا مجموعی اعتبار سے پچھلی آیات میں مقربین کا ذکر, اعلیٰ درجات پانے والے جنت میں ان کا ذکر آیا, اور پھر دائیں ہاتھ والے عام اہل جنت ان کا بھی تذکرہ ہمارے سامنے آیا. اب تیسرے گروہ کا بیان ہے جو اصحاب الشمال یعنی بائیں ہاتھ والے ہیں اہل جہنم, ان کا ذکر ہے. اور یہ بات کئی مرتبہ پہلے بھی تذکرے کے طور پر آ چکی ہے کہ قرآن حکیم کا مستقل اسلوب ہے کہ وہ اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر ساتھ ساتھ کرتا ہے. اکثر جنت والوں کا بیان آتا ہے تو جہنم والوں کا ذکر بھی آتا ہے, اور تربیت کے لیے دونوں اسلوب ضروری ہیں. یعنی کسی شے کا شوق پیدا کر کے کسی عمل کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے, اور کسی سزا کا خوف دلا کر کسی بات سے رکنے کی توجہ دلائی جاتی ہے. ہم بھی اپنے بچوں کو کبھی امتحانات جب آتے ہیں تو کچھ ذرا میٹھے میٹھے انداز میں بھی ترغیب و تشویق ہوتی ہے کہ اگر ایگزامس میں پلس آ گیا, اسٹار آ گیا تو تمہیں یہ ملے گا, اور کبھی ذرا ان کو آنکھیں بھی دکھانا پڑتی ہیں, اور اس حوالے سے ہم بڑے فکر مند ہوتے ہیں. چنانچہ عام تمام ایکٹیویٹیز کو ایگزامس کے دنوں میں روک دیا جاتا ہے, چاہے وہ بچوں کا ٹیلی ویژن کا استعمال ہو, یا اسمارٹ فون کا استعمال ہو, یا ان کی کرکٹ کا معاملہ ہو, یا سیر سپاٹوں کا معاملہ ہو. حتیٰ کہ ہم اتنے سینسیٹیو ہیں اور اتنے حساس ہیں کہ جب شادی بیاہ کے حوالے سے تاریخیں طے کی جاتی ہیں تو یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایام نہ ہوں گی جس میں بچوں کے ایگزامس چل رہے ہوتے ہیں. ہم اتنے حساس اور سینسیٹیو ہیں. ذرا غور کریں کہ جہنم سے بچنے کے بارے میں اور جنت میں داخلے کے اعتبار سے, اور جو مستقل امتحان میں اللہ نے مجھے اور آپ کو ہماری اولاد کو ڈال رکھا ہے, اس امتحان کے حوالے سے ہم کتنے سینسیٹیو ہیں اور کتنے حساس ہیں, اس طرف بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہرحال عرض کرنے کا مطلب ہے کہ تربیت کے دونوں اسلوب ہیں. ذرا خوشخبری بھی سنائی جاتی ہے, کچھ انعامات کا انسینٹیو بھی دیا جاتا ہے, اور کچھ سزا کی بھی کا بھی خوف دلایا جاتا ہے. قرآن حکیم میں بھی اسلوب ہمیں ملتا ہے بشارت کا اور انذار کا, یعنی خوشخبری سنائی جائے ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی دعوت قبول کر لیں, تو اللہ تعالیٰ بشارات بھی ادا کرتا ہے, جنت کے ندارے بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ انذار کا پہلو بھی ہے, ڈراوے کا پہلو بھی ہے. اور وہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کرے, ان کی پکار پر لبیک نہ کہیں, اور معصیت کی نافرمانی کی روش پر اڑے رہیں, تو پھر ان کو ڈرایا گیا ہے اور جہنم کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے. اور جہنم حق ہے, جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے. اب اس جہنم کا ذکر جو قرآن کریم میں جا بجا آیا پھر سے آ رہا ہے. پھر سے کیوں عرض کر رہا ہوں؟ قرآن حکیم کی جو آخری منزل جو ہمارے زیر مطالعہ ہے, سات منزلیں قرآن پاک میں ہم جانتے ہیں, اور 26ویں پارے میں سورہ قاف سے آخری منزل کا آغاز ہوتا ہے. اس میں چند صورتیں جو 28ویں پارے میں اور 27ویں پارے کے آخر میں سورہ حدید ہے, ان کے علاوہ اکثر صورتیں وہ مکی ہی ہیں, اور ان میں بھی خاص موضوع انذار آخرت کا ہے. آخرت کے حوالے سے متنبع کرنا, لوگوں کو وارن کرنا, لوگوں کو توجہ دلانا, تاکہ کل کی جواب دہی کا احساس پیدا ہو, کل کے احتساب اور کل کی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس پیدا ہو. دنیا میں ہونے والے احتساب ناکام بھی ہو جاتے ہیں, پاکستان کی بھی صورتحال ایسی ہی ہے. وزیر اعظم صاحب بھی ناراض ہو کے اپنے ایک معاون سے اور ان کو ہٹا کر ایک اور بلا کے کھڑا کر دیا. دنیا کے احتساب ناکام ہو سکتے ہیں, رب کائنات کے حضور جو احتساب وہاں پیش کر اتر بندے نے دینا ہے وہ ناکام نہیں ہوگا. ہر ایک پیش ہونا ہے, ظاہر و باطن سب پیش ہوگا. بہرحال یہ انذار آخرت یہ بہت بنیادی اور اہم موضوع ہے قرآن حکیم کا مکمل اعتبار سے بھی, اور قرآن حکیم کی آخری منزل کا تو مستقل موضوع ہے. اور بہرحال جب لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے اعمال کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, تو پھر ڈراوے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. یہ نقطہ کہ ڈراوے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے یہ قرآن پاک کے آخری دو پاروں میں اور خصوصاً آخری پارے میں بہت زیادہ ہے. جب ہاں انشاءاللہ پہنچیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے شد و مد کے ساتھ, ایمفیسس کے ساتھ بار بار آخرت کا تذکرہ کیا اور اہل جہنم کا بھی ذکر کیا. اب جو ذکر ہے وہ قرآن پاک میں ہی ہے, اور یہ بات ہم پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں. ایک عام چلن ہے ہمارے معاشرے میں, فوراً ایک جملہ لوگ کہتے ہیں مولوی ڈراتے بہت ہیں, مولوی ڈراتے بہت ہیں. ویسے تو اگر سزا کا ڈر پیدا ہو جائے اور ہم سیدھے ہو جائیں تو اچھی بات ہے جی, لیکن یہ الزام مولویوں کو دینا کہ مولوی ڈراتے بہت ہیں, اس کو ایک طرف رکھیں اور اب اللہ کے کلام کو سنیں. وہ اللہ جو ڈرا رہا ہے مولوی کیا ڈرائے گا بچارا, اور اللہ کا کلام سچا کلام ہے. ہمارا ایمان ہے, قرآن حکیم میں دو مرتبہ ذکر آیا, سورہ نساء کی آیت نمبر 87 اور 182 122 میں ومن اصدق من اللہ قیلا, ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا بات کے اعتبار سے, اور اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا, کس کی بات سچی ہوگی. تو اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا, اس سچے رب کے سچے کلام میں اب سنیے کیا بیان ہو رہا ہے ڈراوے کے اعتبار سے. ارشاد ہوا سورہ واقعہ کی آیت نمبر 41 فاصحاب الشمال ما اصحاب الشمال, اور بائیں ہاتھ والے کتنے ہی برے ہیں, بائیں ہاتھ والے انجام کے اعتبار سے بدنصیب کہیں برے کہیں کتنے ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے, فی سموم و حمیم, گرم جھلستی ہوا میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. اب جہنم تو آگ ہی آگ ہے نا اس میں, لیکن وہاں بھی عذابوں کی مختلف کیفیات ہیں. جب آگ جلائے گی دنیا میں بھی آدمی شدید گرمی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نا جھلستی ہوئی لو چل رہی ہے تو اس کو پیاس لگتی ہے, تو وہاں تو ایٹماسفیئر بھی کیسا ہے, ماحول بھی کیسا ہے, جھلستی جھلسا دینے والی ہوا کا. اس جھلسا دینے والی ہوا اور لو میں جب گرمی لگے گی شدت محسوس ہوگی. اچھا تصور آتا ہے نا کہ چلو ایک مرتبہ بندہ جل جائے گا ختم ہو جائے گا, ایسا بھی نہیں. اللہ رب العالمین کا کلام فرماتا ہے کہ خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. اور سورہ نساء کی آیت نمبر, یہ اللہ کا کلام ہے, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں جملہ میں نے پہلے عرض کر دیا, وہ مولوی صاحب کیا ڈرائیں گے, اللہ سے پوچھے اللہ کا کلام کیا ڈراتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں ہے جب ایک مرتبہ کھال جل جائے گی, بدلناہم جلودہم غیرہا لیذوقوا العذاب, ان کی کھال کو بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کے مزے کو چکھتے رہیں. اب ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے سائنٹیفک, اور آج کل ٹرینڈ ہے علماء سے بھی اور خطباء سے بھی توقع ہے کہ لاجیکل بات بھی آئے, ایتھیکل بھی آئے, سائنٹیفک بھی آئے. یہ ایک حد تک تو موضوع ہے, لیکن یہ قرآن کا بنیادی موضوع نہیں ہے. وہ موضوع کیا, یعنی سائنٹیفک فیکٹ کیا نکلا کہ جناب جو پین ریسیٹرز ہیں ہمارے جسم کے, وہ خلیات جو سیلز جو درد کو فیل کرتے ہیں وہ کھال کے اندر ہیں, گوشت کے اندر نہیں ہے. اسی لیے جب وہ انجیکشن وغیرہ سرنج لگتی ہے تو جب وہ ٹچ کرتی ہے ہماری کھال کو تو تکلیف ہوتی ہے, اندر کا ہی تکلیف فیل نہیں ہوتی. تو کہا گیا جی پین ریسیٹرز, وہ درد کو محسوس کرنے والے جو خلیے ہیں وہ کھال کے اندر ہیں. تو جناب اس ریسرچ کو ایک صاحب نے بھی کیا اور تھائی لینڈ کے اندر وہ تھے, اور ان کے سامنے قرآن پاک کی آیت آئی اور وہ ایمان لے آئے. الحمدللہ وہ بندہ ایمان لے آیا, ہماری یہ خوشی کی بات ہے. لیکن قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, قرآن حکیم تو بتا رہا ہے جہنم میں جو لوگ ڈالے جائیں گے, بھڑکتی آگ میں ڈالے جائیں گے, ان کو جب جلایا وہاں جائے گا اور کھال جب جل جائے گی ان کی ایک مرتبہ, تو ایسا نہیں کہ معاملہ ختم, دنیا میں بندہ جھلسا جلا مر گیا, جہنم میں ایسا نہیں. بدلناہم جلودہم غیرہا لیذوقوا العذاب, ان کی کھالوں کو ہم بدل دیں گے تاکہ وہ جلنے کے عذاب کو مستقل چکھتے رہے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ ہے اس جہنم کا بیان,
جو قرآن کریم جا بجا عطا کرتا ہے.
اس مقام پر فرمایا فی سموم و حمیم, جھلسا دینے والی لو اور ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے, جب شدت محسوس ہوگی تپش کی تو پانی مانگے, اور پانی بھی کیسا دیا جائے گا, کھولتا ہوا. سورۃ الحج میں آتا ہے اوپر سے بہایا جائے گا اور وہ آنکھوں کو بھی کاٹ کر رکھ دیں, لیکن یہ نہیں کہ موت آ جائے گی. جو قرآن پاک سورۃ الاعلیٰ میں بیان فرماتا ہے ثم لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ مرے گا نہ وہاں وہ جیے گا, جہنمی. استغفر اللہ. تو کھولتی ہوا اور گرم ہوا کھولتے ہوئے پانی میں, وَظِلِّمِ يَحْمُونَ, اور سیاہ دھوئے کے سائے میں, لا باردیوں ولا کریم, نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی اور نہ فرحت کا معاملہ ہوگا. دنیا میں آدمی کو دھوپ لگتی ہے, تپش محسوس ہوتی ہے, کوئی سایہ مل جائے, چاہے وہ چھپر ہی کیوں نہ ہو, کوئی شیڈ کیوں نہ ہو, کوئی درخت کیوں نہ ہو, کوئی تختہ کسی نے لگا دیا ہو, کسی نے کوئی موٹی چادر باندھ دی ہو, مجھے سایہ تو مل جائے, تپش کم ہو جائے گی. ادھر سائے ہوں گے مگر سیاہ دھوئیں گے, اور ان میں کوئی راحت نہیں ہوگی, کوئی ٹھنڈک کا معاملہ نہیں ہوگا, یعنی عذاب ہی عذاب ہوگا, کوئی راحت کا امکان نہیں. کوئی بریک آ جائے, کوئی ملتے ہوئے عذاب کے اندر کوئی گیپ آ جائے, کوئی ایک دن کی چھٹی مل جائے, جیسے کہ ہم لوگ ایک دن کی چھٹی قطعاً نہیں. یہ ہے جو شدت عذاب کو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بیان فرما رہے ہیں. آگے اور بھی ذکر آ رہا ہے, لیکن آپ غور کریں, یہ تین آیات میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت, بلکہ چار آیات, تین میں سے ایک میں ذکر ہے جہنم والوں کا تذکرہ, اور پھر کیا ذکر آیا, گرم ہوا, کھولتا ہوا پانی, دھوئیں کا سایہ, نہ اس میں کوئی ٹھنڈک اور نہ کوئی فرحت ہوگی. یہ کون ڈرا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. اور توجہ سے سنیں, تنہائی میں بیٹھنے میں, اور آپ سوچیں کیا یہ مذاق ہے کوئی, یہ کھلواڑ ہے کوئی, ایک فلسفیانہ جہالت ہے فلسفیوں کے ہاں, آ بس وہ خدا نے کو ڈرایا بس, ایسے جیسے ہم بھی ڈراتے ہیں بچوں کو, انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک جہالت جاہل قسم کے صوفیاء میں, جاہل قسم کے صوفیاء تو اچھے بھی گزرے, اللہ والے نیک بندے بہت اچھے گزرے, جاہل صوفیاء کے اندر بس یہ ڈراوا ڈراوا ڈراوا, جیسے بچوں کو ڈراتے ہیں نا, وہ آ جائے گا فلاں آ جائے گا فلاں آ جائے, یہ اللہ نے مذاق میں کو کلامتا کیا, یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کیا سوجھی کہ کھلواڑ کرے گا مخلوق کے ساتھ, معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, یہ حق ہے. اسی لیے رات کی تنہائی کی نمازوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے دوران کے الفاظ میں جو اذکار و دعائیں ہیں ان میں یہ الفاظ ہیں, الجنت حق والنار حق, اے رب جنت بھی حق ہے بالفعل موجود ہے, اور جہنم بھی حق ہے بالفعل موجود ہے. اور اللہ کے پیغمبر نے صبح سات مرتبہ اذکار میں ہمیں دعا سکھائی, حضور تو معصوم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بخشے بخشائے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سات مرتبہ دعا ہو رہی صبح, اللہم اجرنی من النار, اے اللہ مجھے آگ سے بچا, سات مرتبہ دعا ہو رہی شام کے اوقات میں, اللہم اجرنی من النار, اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے. وہ معصوم ہیں, خطاؤں سے پاک ہیں, بخشے بخشائے ہیں, اب ان کی شفاعت کی امید رکھتے, طلبگار ہیں, دعا کرتے ہیں, وہ اتنا اہتمام جہنم کے بارے میں بچنے کے تعلق سے, جہنم سے بچنے کے تعلق سے کر رہے ہیں, تو ہم گناہ گاروں کو کس قدر اہتمام کرنا چاہیے. ہماری ٹینشن میں ٹینشن ہے نا, بہت ساری ہماری بہت ساری ٹینشن ہے, اور ہیں, کوئی شک نہیں ہے, اصل گراؤنڈ ریالٹیز میں مسائل بھی ہیں, مگر ہماری ٹینشن کی لسٹ میں جہنم سے بچ جانے والی ٹینشن کتنی ہے, پہلے بھی ذکر آ چکا ہے, امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ روئی, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کیوں روتی ہو تم, عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ کے خوف نے مجھے رلایا. آج ہم پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, ہمارے عورتیں بھی روتی ہیں, مرد بھی روتے ہیں, گھر چھوٹا ہے جس کا نہیں ہے اس کو دیکھ لو بھائی, گاڑی پرانی ہے اور جس کے پاس نہیں اس کو دیکھ لو, بچے مہنگے اسکولوں میں بھی پڑھ رہے, بہت ہی معمولی سے اسکول میں پڑھ رہے, بس 5000 روپے سے زیادہ نہیں, تو ان بچوں کو دیکھو جو ورک شاپ پہ کام کرتے ہیں, جن لوگ جن کو تو پرائمری ایجوکیشن بھی گورنمنٹ اسکول میں میسر نہیں آ سکتی, دیکھو نیچے والوں کو, لیکن نہیں, مرد بھی روتے ہیں عورتیں بھی روتی ہیں, اور امت کی ماں کہاں روتی ہے, مجھے جہنم کی آگ کے خوف نے بلایا, صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ مجھے رلایا کس شے نے, جہنم کی آگ کے خوف نے. یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے گھرانے کا طرز عمل ہے, جہاں دعائیں ہیں جہنم سے بچنے کے لیے, جہاں خوف رلاتا ہے جہنم کی آگ امت کی ماں کو. ہمارے ہاں کبھی آنکھوں سے آنسو بھی ٹپکتے ہیں, کبھی نم ہوتی ہیں آنکھیں ٹپکتے ہیں آنسو, کبھی کوئی جسم پر کرونگے بھی کھڑے ہوتے ہیں. جہنم کی آگ اور اس کے عذاب کے تعلق سے یہ اللہ ڈرا رہا ہے, اور میرے رب کا کلام آپ کے ہمارے رب کا کلام سچا کلام ہے, اس میں کوئی شک اضافی نہیں ہے کہ بس ایسی ذرا ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. نہیں, یہ الزام ہے معاذ اللہ رب کائنات پر فلسفیانہ انداز اختیار کرنے والے کچھ لوگوں کی طرف سے, یہ جاہرانہ رویے تصوف کے میدان میں اختیار کرنے والوں کی طرف سے کہ بس اللہ نے ڈرانے کے لیے بس جنت جہنم کا ذکر کیا, یہ الزام ہے رب کائنات پر. میرے رب کا کوئی لفظ اس کلام میں اضافی نہیں ہے, غیر ضروری نہیں ہے, وہ رب کا سچا کلام ہے جو قرآن کریم عطا ہوا ہے ہمیں, اور وہ اللہ ڈراتا ہے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے, ڈریں گے تو بھی ان اعمال سے بچیں گے جو جہنم کی طرف لے جانے والے, خوف ہوگا تو وہ حرکتیں چھوڑیں گے جو جہنم کی طرف لے جانے والی, اور پھر وہ نقطہ دوبارہ دہرا لیں. آج یہ ظلم و ستم کا معاملہ, آج یہ حق تلفیوں کا معاملہ, آج یہ مال حرام کا معاملہ, آج لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کرنے کا معاملہ, وراثت میں بیٹی اور بہنوں کو حصہ نہ دینے کا معاملہ, جو مال ہڑپ کر جانے کا معاملہ, یتیم بچوں اور بچیوں کا مال ہڑپ کر جانے کا معاملہ, لوگوں کی لا علمی کا فائدہ اٹھا کر ان کو بے وقوف بنا کر ان ڈیو قسم کا پروفٹ کمانے کا معاملہ, جو بھی حرام کی مختلف شکلیں ہیں ناجائز کی ذہن میں لے آئیے, یا پھر خط و غارت غریب چوری ڈاکے پوری قوم کو لوٹ لینا, پھر جناب وہ ٹرانسپیرنس انٹرنیشنل کی رپورٹ کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی, ہم تو بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں دنیا کے سامنے کیا پریزنٹ انہیں دیکھ لیجیے, اور وہ دنیا کے سٹیسٹکس غلط بھی ہوں, ان کا ڈیٹا غلط بھی ہو, ہم اور آپ کو جانتے ہیں نا کہ کتنی چوریاں ہم کرتے ہیں, کتنی لوٹ مار ہم کرتے ہیں, کتنے دھوکے ہم لوگوں کو دیتے ہیں, کتنے فراڈ ہم کرتے, پتا تو ہمیں ہے نا. اس سب کس بات کی عکاسی کر رہا ہے؟ اکثر اس بات کی کہ خوف خدا نہیں, مرنے کا یقین نہیں ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اس سے یقین نہیں ہے, اللہ کے حضور جواب دینا اس سے یقین نہیں ہے, تبھی تو یہ حرکتیں. نمازوں میں دہرا کر جائیں ایاک نعبد, وقت وزیر اعظم بھی پڑھے ایاک نعبد, مگر اعمال کے اندر اگر شریعت کے خلاف ورزیاں ہیں, ہماری ناک کے نیچے اگر یہ کام ہو رہا ہے, اگر ہم صاحب اختیار ہو یا ہم خود اگر یہ کام کر رہے ہیں, تو ہم کیا کہہ رہے ہیں نماز میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تیری عبادت کرتے تو جی سے مدد مانگتے, اور اس سے پہلے ہم پڑھتے مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے, اور باہر جا کے حرکتیں ہماری وہ ہیں جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہو, تو اپنے دعووں کے بارے میں ہمیں ری وزٹ کر لینے کی اور اپنے جھانکنے کی ضرورت ہے. نقطہ کیا ہے؟ اگر وہ آخرت سامنے نہیں, اگر کل کے جواب دے کا احساس نہیں, تو اعمال میں کردار میں سارے بگاڑ نظر آتے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آگے فرمایا انہم کانوا قبل ذلک مترفین, بے شک اس سے پہلے وہ نعمتوں میں پلے ہوئے تھے. یہ مترفین کا ذکر قرآن حکیم کرتا ہے, کون لوگ ہیں؟ دنیا خوب ملی ہے, دنیا کے وسائل ملے ہیں, اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ہیں, مال و دولت کی فراوانی بھی ہے, نفس کے غلام بھی بنے ہیں, اور جو جی میں آتا ہے کرتے ہیں, چاہے اس میں اللہ کے احکامات کی کتنی خلاف ورزی ہو, چاہے اللہ تعالیٰ کے کتنی حقوق پامال ہو, چاہے بندوں کے کتنی حقوق پامال ہو, چاہے بندوں کے ساتھ اس قدر زیادتیاں کر جائیں, مگر نعمتوں میں پلے ہوں گے, مال و دولت کی فراواہی, نفس کی غلامی, خواہشات کی پیروی ہے رب کے احکامات کے مقابلے میں. جنت کا راستہ قرآن پاک کیا بتاتا ہے؟ سورۃ النازعات کے آخر میں ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی سے اپنے آپ کو روکا, بس اس کے لیے جنت ٹھکانا. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. مگر یہ مترفین کون ہیں؟ یہ معاشرے کی اشرافیہ بھی, جہاں مال و دولت کی فراوانی بھی ہوتی ہے, اور پھر اس دولت کے نشے میں مست ہو کر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں, اور لوگوں پر ظلم و ستم بھی ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ زیادتیوں کا معاملہ بھی ہوتا ہے, لوگوں کی حق تلفی کا معاملہ بھی ہوا کرتا ہے, بھول جاتے ہیں کہ مرنا اور اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, جبکہ اللہ کی کتاب بتاتی ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ, بے شک تمہارے مال و تمہاری اولاد فتنہ ہے تمہارے لیے. حدیث مبارک میں آیا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے قیامت کے دن جب تک کہ وہ پانچ سوالات کے جوابات پیش نہ کر دے. نمبر ایک, زندگی کہاں لگائی؟ نمبر دو, جواری کہاں کھپائی؟ نمبر تین, مال کہاں سے کمایا؟ نمبر چار, مال کہاں خرچ کیا؟ اور نمبر پانچ, علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ زندگی کے بارے میں سوال, جوانی کے بارے میں خاص سوال, کمائی کے بارے میں سوال, خرچ کے بارے میں سوال, اور علم کے بارے میں سوال. یہ آپ کی میری زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں.
100 میں سے ایک چینل بھی نہیں دکھائے گا کبھی, کسی ایک اخبار میں کبھی ہیڈ لائن آپ کو نہیں ملے گی. کیوں؟ اس وقت تو مسائل کچھ اور چلتے ہیں, جب خبر میں جائیں گے تو مسائل کچھ اور ہو جائیں گے. سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ, لوگ آج تم سو رہے ہو, یہ سارا کچھ دھوکہ ہے, فریب بھی نظر آتا ہے لیکن اصل نہیں, یہ دھوکہ ہے. قرآن بھی کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سامان کی سوا کچھ نہیں. تو سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ, لوگ آج تم سو رہے ہو, جب موت آئے گی تب تم جاگو گے. تو آج تو جو ڈوبا ہوا دنیا کی محبت میں, دنیا ہی مطلوب و مقصود. اور اگر مسلمان ہیں, سب کی تو بات نہیں کر سکتے, بہت غلط بات ہو جائے گی, لیکن کئی مرتبہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ میں نام کے مسلمان, وزہ میں تم ہو نہ سارا تو تمدن میں حلول, یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے ہوئے. ہماری شادی بھی اور غیروں کی شادی بھی ہمیں فرق نظر آتا ہے, الا ماشاءاللہ وہاں چکر لگاتے ہیں, وہ جو بھی کچھ پڑھ دیتا ہے, ہمارے بس کچھ آیات کی تلاوت کرواتے, دعا کرواتے اور مسجد میں اہتمام, اس کے بعد سفارے. ہندوؤں کی شادی میں ہماری شادی میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیا. گلوبل ہو گئی دنیا, آج ہمارے ایٹیٹیوڈس, ہمارے رویے, ہمارا لائف اسٹائل بھی گلوبل ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس گلوبلائزیشن کا جو دجالی تہذیب ہے, اور اس دجالی تہذیب کی اٹھان وحی کے انکار پر ہے, تو وہ اثرات کی وحی سے دوری ہمارے معاشرے میں بھی آپ کو نظر آ جائے گی. جو ڈریس کوڈ ایک کافر عورت کا ہے, آج مسلمان معاشرے میں آپ کو وہ ڈریس کوڈ نظر آ جائے گا, الا ماشاءاللہ, لیکن ہے, نظر آ رہا ہے. سب کچھ بنیاد جڑ گیا ہے کہ دنیا مقصود و مطلوب ہوں گی. تو یہ مترفین کون ہیں؟ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر عیاشیوں میں لگے رہنا, علل تللوں میں لگے رہنا, غفلت میں مبتلا ہو جانا اور آخرت کو بھلا دینا. تو ان کا جرم کیا بیان ہو رہا ہے؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین, بے شک وہ اس سے پہلے نعمت میں پلے ہوئے تھے. حرام سے کمایا, حلال سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, جائز میں خرچ کیا, ناجائز میں کوئی احتیاط ہی نہیں برتی, جو چاہا دل میں کر ڈالا. اور دعویٰ کہو پھر اگر مسلمانوں کا, اگر خدا نہ خواستہ اسلام کا دعویٰ ہے اور حرکتیں یہ ہیں, تو کل کیا دکھائیں گے مولانا سبحانہ وتعالیٰ, کیا وہ دکھائیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ بات تو تلخ ہے مجھے پتا ہے, سخت ہے مجھے معلوم ہے, بھاری ہے مجھے معلوم ہے, مگر حق ہے کہ نہیں مجھے بتائیے. جس طرح کے رویے ہمارے معاشروں میں سامنے آ رہے ہیں, بالکل عین وہی حرکت کی دنیا ہی دنیا مقصود اور مطلوب ہے, آخرت تو الا ماشاء اللہ کو نگاہوں کے سامنے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں احساس عطا فرمائے. اور اگر باتیں کڑوی لگتی تو اچھی بات ہے, وہ بزرگوں سے آپ نے سنا ہوگا کڑواہٹ میں تاثیر ہوتی ہے. آج کل کے تو سیرپ بھی بچوں کو شوگر ڈال کے پلائے جاتے ہیں, پہلے وہ کڑوی دوائیاں ہوتی تھیں, جلدی اثر ہو جایا کرتا, آیا نا وہ جملہ, یہ مشہور تھا, کڑواہٹ میں تاثیر ہوتی ہے. باتیں کڑوی لگتی ہمیں معلوم ہے, لیکن کیا کریں, اثر ہی نہیں ادھر سے, تو سننے کو لوگ تیار نہیں. اور جب اللہ اتنا کچھ بیان کر رہے تو ہمارا فرض ہے کہ اس کے تابع رہ کر اس کی وضاحت میرے آپ کے ہمارے سامنے آئے, تاکہ کل کا لحاظ رکھ کر ہم اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. تو یہ اہل جہنم کا ایک جرم آیا ہے, انہم کانوا قبل ذلک مترفین, بے شک اس سے پہلے وہ نعمتوں میں پلے بڑے تھے, وہ دنیا میں مست رہے, دنیا ہی دنیا میں مست رہے, آخرت کو بھلا دیا. ہاں ایک بندے مومن ہے, وہ دنیا کو عارضی سمجھے, آخرت کو دائمی سمجھے, حلال پر کمائے, جائز میں خرچ کرے, کوئی مسئلہ نہیں, کچھ بچا کر رکھے, رکھے گا تو زکات واجب ہوگی نا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے, جس طرح چاہو مال کو حاصل کرو, جس طرح چاہو اڑا دو, غیروں کے طریقے پر اڑا دو, نمود و نمائش کے نام پر اڑا دو, بس اسی میں لگے, اور مزید اور مزید اور مزید 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 اسی میں پڑھ کر حلال حرام کی تمیز ختم, آخرت بلا دی جائے, اللہ کا حق فراموش کر دیا جائے, بندوں کے حق میں تلفی کر دی جائے, یہ وہ طرز عمل ہے جو کل بندے کو ناکامی کی طرف لے جا سکتا ہے. ورنہ حلال پر کمانا, حلال جائز میں خرچ کرنا اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر خرچ کرنا, وہ زکات بھی ہے, صدقات بھی ہیں, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا بھی ہے, یہ بندہ کرتا ہے اور جائز طور پر نعمت استعمال کرتا ہے, لا حرج. پھر تو حدیث بتاتی ہے, حلال کماتے ہو ماں باپ کو کھلاؤ, بیوی بچوں کو کھلاؤ, سکتا ہے ثواب ملے گا. اس لیے کماتے ہو کہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, ثواب ملے گا, لا حرج, کوئی مسئلہ نہیں ہے. راہ خدا میں خرچ کرو, اللہ 700 گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کلیئر ہے ہمیں. مگر اکثر و بیشتر کیا نظر آ رہا ہے, تو قرآن پاک اس مقام کا بیان فرما رہے, دولت کے نشے میں مست دنیا میں ڈوب گئے, اسی کے نشے میں مست ہو کر آخرت کو بھلا دیا. یہ ہے جس روش کی قرآن پاک اس مقام پر نفی کر رہا ہے. اور یاد رکھیے گا, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, لِکُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ,
وفتنت امتی المال، ہر امت کا کوئی فتنہ،
مراد اس سے اس امت کی آزمائش کی جاتی ہے، ہر امت کا کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور ایک اور روایت میں ذکر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اللہ اکبر، قومیں تم پر ایک دوسرے کو حملہ کرنے کی دعوت دیں گی، اقوام ایک دوسرے کو اے مسلمانوں تم پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی. تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، بل انتم کثیر، تم تو کثرت سے ہو جاؤ گے، کثرت تعداد میں ہوگی. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسا کیوں ہوگا؟ اور ہاں حدیث میں یہ ذکر بھی آیا، قومیں ایک دوسروں کو اس طرح دعوت دیں گی تم پر حملہ کرنے کے لیے جیسے دسترخوان لگا دیے جانے کے بعد جب مہمان آتے ہیں گھر والوں کی طرف سے پکار آتی چلے گی آ رہے کھانا کھل گئے، یا جیسے آج کل ہمارے شادی بیاہ کے موقع پر چلو جی وہ دو ٹرے اٹھا کر جو ہے وہ ڈھکن اٹھا کر بجایا جاتا ہے نا، آ جاؤ جی ٹوٹ پڑو، اب تو ٹوٹ ہی پڑتے نا، اللہ اکبر کبھی جیسے شاید کبھی کھایا نہیں یا زندگی میں آخری مرتبہ کھا رہے ہوتے، ایسے ٹوٹ پڑتے اللہ کی پناہ. تو حضور فرما رہے ہیں علیہ السلام، ایسے قومیں ایک دوسرے کو تم پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی جیسے دسترخوان چن دیے جانے کے بعد، سجا دیے جانے کے بعد پکار لگتی ہے اور لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر کیوں ایسا معاملہ پیش آئے گا؟ فرمایا کہ تم میں وہن پیدا ہو جائے گا. وہن، تو یا رسول اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. یہ ہمارے تزیہ آج جو رسول اللہ فرما کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو میڈیا کہیں نہیں بتائے گا، جو محمد مصطفیٰ بتا رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حقیقت پر مبنی کلام اور وحی کی روشنی میں بتا رہے ہیں. حب الدنیا و کراہیت الموت، جب تمہیں دنیا کی محبت پیدا ہوگی اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، تو یہ حشر تمہارا ہوگا. گلف وار 1991، 30 ملک تھے، افغانستان کا معاملہ ہوا 50+ ہو، نیٹو اب بھی کھڑا ہوا اسلام و مسلمانوں کی دشمنی کیا، یہ سارے جب الکفر ملت واحدہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سارا کفر ملت واحد، اسلام دشمنی میں ایک ہو جاتے ہیں. اور یہ کب ہوگا؟ جب قومیں پر ٹوٹیں گی، جب تم میں دنیا کی محبت پیدا ہوگی اور تمہارے اندر موت سے کراہیت پیدا ہو جائے گی. تنہائی میں دیکھ لیں، ہم لوگ مرنے کو تیار ہیں، اور تنہائی میں دیکھ لیں ہمارے مالی معاملات کیسے ہیں. تو جواب آئے گا، جو فرمایا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے وہ سچ بتایا، وہ صادق ہے اور امین ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.